اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرة. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز، جو آیت میرے پیش نظر ہے کہ جس کو آج کی حد تک میں عنوان قرار دے کر یہ مجلس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ان آیتوں کا تسلسل ہے کہ جس کے اوپر گزشتہ تین شبوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ محلہ بھی ایک ہے، کچھ چہرے بھی مجھے شناسا نظر آ رہے ہیں، لہذا میں نے متناسب سمجھا کہ اس فکر کو مسلسل کیا جائے. یہ سورہ مبارک فرقان کا آخری پیراگراف ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ عنوان قائم کیا کہ عباد الرحمن کے رحمان کے بندے کون، اور وہاں میں مسلسل یہ عرض کرتا رہا کہ پروردگار عالم نے یہ جو رحمان کے بندوں کا تعارف کروایا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جس میں خدا نے اپنی رحمانیت کا حوالہ دے کر سجدے کا مطالبہ کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ خدا رحمان کے سامنے، تو انہوں نے بڑی بے مروتی کے ساتھ یہ کہا کہ مر رحمان، یہ رحمان ہوتا کیا ہے، تو رحمان کو پہچاننے سے انہوں نے انکار کر دیا. لہذا فوراً بعد رحمان کے اوپر کچھ باتیں کرنے کے بعد پروردگار عالم نے عنوان تبدیل کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ عباد الرحمن، کہ اب ہم خدا رحمان پر بات نہیں کریں گے، عباد الرحمن پر بات کریں گے، رحمان کے بندے کون. اور اس کے ذریعے سے ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ تم یہ سمجھو کہ جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو خود خدا رحمان کیا ہوگا. تمہاری فکر کو اس منزل پر لے جایا جائے کہ جہاں تم عباد الرحمن کے ذریعے سے خدا رحمان کا تعارف حاصل کر سکو. تو وہاں پروردگار عالم نے پھر 12 اوصاف گنوائے، ان میں سے چند اوصاف وہ تھے کہ جن کا تذکرہ گزشتہ مجالس میں جو اسی محلے میں کہیں ہو رہی تھیں وہاں پر ہم کر چکے، تو اسے تو فقط سرسری فہرست کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنی بات کو آگے بڑھا دوں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب زمین پر وہ چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں انکساری ہے، عاجزی ہے، ان کی چال میں تکبر نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان سے جاہل گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، وہ ان کو سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک تفصیل طلب موضوع ہے کہ پھر اگر جاہلوں کو سلام کر کے آگے بڑھ جانا ہے تو پھر ہدایت کن کی کرنی ہے، مخاطب کن کو کرنا ہے. تو وہاں پر یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ ایک جہل کی منزل ہے اور ایک ابو جہل کی منزل ہے، کہ جہل کی منزل پر انسان کم سے کم اپنے جہل کا معترف ہوتا ہے، مگر ابو جہل وہ ہوتا ہے کہ جو جہل کے باوجود اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ جو علامہ دہر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اور اپنے جہل کا معترف بھی نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی زانو تلمس طے کرنے کے لیے تیار ہو, طلب علم رکھتا ہو, واقعا اس کا تلمس جینون ہے, تو پھر تو اس کو یقیناً ہدایت بھی کی جائے گی, اس کو علم کے نور سے اس کے دل و دماغ کو منور کیا جائے گا. تو یہ دوسری صفت ہے کہ رحمان کے بندے اپنے وقت کے بارے میں حساس ہوتے ہیں. جب انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے پیچھے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پھر اس کے بعد جو تیسری صفت پروردگار عالم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں اس شان سے گزرتی ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. یعنی رات کو وہ اپنے اس انداز سے استعمال کرتے ہیں. تو یہی سوال آتا ہے کہ کیا یہ سوتے نہیں ہیں, کیا یہ آرام نہیں کرتے؟ کہا نہیں, یہ سوتے بھی ہیں, آرام بھی کرتے ہیں, مگر سونے اور آرام کرنے کے بعد رات کا ایک وقت ہے کہ جس کو انہوں نے مخصوص کیا ہوتا ہے اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کے لیے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کرنے کے لیے, جس کا اہم ترین مصداق نماز شب ہے, کہ جس کا پروردگار عالم نے خود سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی تذکرہ فرمایا کہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے واجب نمازوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر الگ سے نماز شب اور نماز تہجد کا ذکر کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. کہ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اب آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ بھائی دن میں پانچ نمازیں تو ہیں کہ جن کو پڑھنا, مگر آپ غور فرمائیے کہ ان پانچ نمازوں کے لیے جو اوقات دیے جا رہے ہیں وہ تین ہی ہیں. اس آیت میں بھی اگر آپ غور کریں, یعنی میں آپ کو ترجمے کی طرف بھی متوجہ نہیں کروں گا, آپ خود غور کیجئے. اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجئے, تو پہلا وقت کیا ہے؟ لدلوک الشمس, یہ پہلا وقت ہے. دوسرا وقت الی غسق اللیل, یہ دوسرا وقت ہے. وقرآن الفجر, یہ تیسرا وقت ہے. تو جو پانچ نمازیں ہیں ان کو ان تین اوقات کے اندر منطبق ہونا ہے. یہ اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے جب فقہ جعفری کے مطابق نماز کے اشتراک کے جواز کا قائل ہوا جائے. یہ جو نماز کے اوقات ہیں وہ جائز ہے کہ انہیں جمع کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ لدلوک الشمس جب کہا تو سورج کا تذکرہ آ گیا, تو اس میں ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں آ جائیں گی. غسق اللیل کہا گیا تو رات, اس میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں آ جائیں گی. وقرآن الفجر, اس میں صبح کی نماز آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد کہا گیا ان قرآن الفجر کانا مشہودا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے یہ مشہود ہوتا ہے, یعنی پروردگار عالم نے اس فجر کی نماز کے وقت کو خاص اہمیت کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے اور ایلوبریٹ کیا ہے کہ یہ جو وقت ہے وہ مشہود ہے. اب اس کے حوالے سے بحثیں ہیں کہ پروردگار عالم نے کیوں اس کو مشہود کہا, اور اس میں بعض روایتیں بھی مل جاتی ہیں. مشہود اس لیے کہا گیا کہ کوئی اس کا شاہد ہے. دیکھیے برادران عزیز, ایک ہے شاہد اور ایک ہے مشہود. یہ باتیں امید کرتا ہوں کہ بہت بھاری تو نہیں ہو رہی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دیکھیے ایک فینومینا ہے شہود کا, یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے. تو جو دیکھ رہا ہے وہ شاہد ہے, جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ مشہود ہے. تو اگر آپ خدا کی بات کریں تو ہر نماز مشہود ہے, ہر نماز کو پروردگار عالم تو دیکھ ہی رہا ہے. تو یہاں پر کون ہے کہ جس کی نسبت سے اس نماز کو خاص طور پر مشہود کہا گیا؟ تو ایک بڑی دلچسپ روایت ہے. وہ روایت یہ ہے کہ بھائی جو فرشتے ہیں, کچھ تو وہ ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں مسلسل ہیں. مثلا آپ کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں, وہ لکھے جا رہے ہیں, تو ان کا تو کام ہی لکھنا ہے, تو وہ تو لکھیں گے. مگر کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جن کی پروردگار عالم نے ڈیوٹی یہ رکھی ہے کہ وہ دن کے اوقات میں آتے ہیں, رات میں چلے جاتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو رات میں آتے ہیں دن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو دن اور رات والے فرشتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں, نہ ان کو آرام کی ضرورت ہے, نہ ان کو نیند کی ضرورت ہے, نہ ان کا لنچ بریک ہوتا ہے, نہ ان کا ڈنر ٹائم ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بس پروردگار عالم کی طرف سے ان کے کچھ کام ہیں کہ جو مقرر کیے گئے ہیں دن کے وقت, وہ دن کے فرشتے ہیں. جو رات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ رات کے فرشتے ہیں. تو اب پروردگار عالم نے جو ڈیوٹی آورز کو چینج کرنا ہے یا شفٹنگ ہونی ہے, اس کا ٹائم رکھا ہے فجر کا. یعنی فجر کا وہ وقت ہے کہ جب دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ظہر عصر کی نماز ہے اس کو دن کے فرشتے دیکھتے ہیں, رات کے نہیں دیکھتے. جو مغرب عشاء کی نماز ہے اس کو رات کے فرشتے دیکھتے ہیں، دن کے فرشتے نہیں دیکھتے۔ تو یہ مخصوص فرشتوں کے لیے مشہود ہے، مگر فجر کی نماز کو پروردگار عالم نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ دن کے فرشتے بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور رات کے فرشتے بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ یہ جو فجر کی نماز ہے یہ مشہود ہے۔ اچھا برادران عزیز، یقین جانی ہے کہ یہ آج کے موضوع میں شامل نہیں تھا، لیکن بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ خود بھی پروردگار عالم کا ایک نظام ہے، ورنہ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ خدا جو سب کچھ دیکھتا ہے اور رگے جان سے زیادہ قریب ہے، وہ ہے نا پروردگار عالم، شے رگے جان سے زیادہ قریب ہے، حبل الورید سے زیادہ قریب ہے، کیا اس کو کسی فرشتے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی لکھے؟ یعنی یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ کرامن کاتبین وہ ہیں فرشتے کے جو لکھ رہے ہیں۔ تو اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ لکھ رہے ہیں تو خدا کو کیا ضرورت ہے؟ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آپ غور فرمائیے، ایک بندہ مومن کی خدا کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ معصوم نے اس بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یاد رکھنا، جب دو بندہ مومن آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ جب دو بندہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پر پروردگار عالم ان فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہتے ہوں کہ جس میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہتے ہوں، حتیٰ یہ کہ تمہیں بھی شریک نہ کرنا چاہتے ہوں، ان کی کوئی راز کی بات ہو، ان کو یہ باتیں کرنی ہوں تو تم درمیان میں مداخلت مت کرو۔ کہیے کیا معصوم نے کیا سمجھایا؟ معصوم نے سمجھایا کہ ایک بندہ مومن کی کیا حیثیت ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اب کسی نے سوال کیا، اب سوال سنیے، سوال یہ کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر اسی موقع پر کوئی وہ گناہ کا کام آپس میں ڈسکس کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ دونوں افراد آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی گناہ کا کام آپس میں ڈسکس کر لیں تو ان فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو لکھیں گے ہی نہیں، جب لکھیں گے نہیں تو وہ ریکارڈ ہونے سے رہ جائے گا۔ وہ بیچارہ اس بات پر غور ہی نہیں کر رہا کہ معصوم نے بندہ مومن کہا ہے، یہ تو بات ہی مومن کی ہو رہی تھی، مگر اس کے آگے امام نے جب سمجھایا تو کیا سمجھایا؟ امام نے فرمایا کہ ارے فرشتے اگر موجود نہ بھی ہوں تو خدا سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، پروردگار عالم سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر یہ فرشتوں کا نظام ہے کیوں؟ بس یہی سمجھانا تھا کہ پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے سے وسیلے کی اہمیت سمجھانا چاہتا ہے کہ خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، مگر پروردگار عالم کا نظام ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ خدا کہ جو بھوک ویسے ہی مٹا سکتا ہے، لیکن اگر وہ غذا کے وسیلے سے بھوک مٹانا چاہتا ہے تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ وہ خدا جو ویسے ہی پیاس بجھا سکتا ہے لیکن اگر پانی کے وسیلے سے بجھانا چاہتا ہے تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ وہ خدا کہ جو ویسے ہی انسان کی تھکن دور کر سکتا ہے مگر آرام کے وسیلے سے دور کرنا چاہتا ہے تو اعتراض کیا ہے؟ اسی طریقے سے وہ خدا جو ویسے ہی دعا قبول کر سکتا ہے مگر محمد و آل محمد کے وسیلے سے قبول کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ نظام پروردگار ہے، ورنہ پروردگار عالم معاذ اللہ وہ تو غنی علی الاطلاق ہے، مگر آپ غور کیجئے کہ کیا خداوند متعال نے وقت کے درمیان فرق نہیں رکھا؟ یہ آج شب جمعہ ہے تو عام شبوں میں اور اس شب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے؟ عام شبوں میں کی جانے والی دعا اور آج کی شب میں کی جانے والی دعا، کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ یقیناً فرق ہے۔ تو یہ فرق کیوں آ گیا؟ کیا خدا میں فرق آ گیا؟ جو کل جمعے کا دن ہوگا تو عام دنوں میں اور جمعے کے دن میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یقیناً فرق ہے۔ تو عام دنوں میں خدا اور ہوتا ہے، جمعے کے دن خدا اور ہوتا ہے؟ خدا تو وہی خدا ہے، خدا میں کوئی فرق نہیں آیا مگر دنوں میں فرق آ گیا، خدا میں کوئی فرق نہیں آیا مگر شبوں میں فرق آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پروردگار نے شبوں میں بھی بعض شبوں کو وسیلہ بنایا ہے، دنوں میں بھی بعض دنوں کو وسیلہ بنایا ہے۔ ایک نماز ہے جو آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اور وہی نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، کیا دونوں کا ثواب ایک ہے؟ دونوں کا ثواب ایک تو نہیں ہے، تو کیا خدا بدل جاتا ہے؟ خدا تو وہی ہے جو شہر کے جہاں سے زیادہ قریب ہے، تو پھر اس کے بعد فرق کہاں پر آیا؟ کا فرق خدا میں نہیں آیا، مگر خدا نے اپنی مخلوقات میں فرق رکھا ہے۔ گھر کی زمین بھی خدا کی زمین ہے، مسجد کی زمین بھی خدا کی زمین ہے، مگر زمین زمین میں خدا نے فرق رکھا ہے۔ اگر اس جگہ پر نماز پڑھی ثواب کم ہے، اس جگہ پر نماز پڑھی ثواب زیادہ ہے۔ آپ غور فرمائیے، مکان کے بدلنے سے وسیلہ تبدیل ہو جاتا ہے، زمان کے بدلنے سے وسیلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک عبادت ایک دعا آپ یہاں پر کر رہے ہیں، اور ایک عبادت آپ خانہ کعبہ کے پاس جا کر کر رہے ہیں، تو کیا خدا تبدیل ہو گیا؟ خدا تو وہی خدا ہے، خدا میں کوئی فرق نہیں آیا، مگر فرق کہاں پر آیا؟ اس جگہ کے اسٹرکچر کے درمیان فرق آ گیا کہ اب وہاں پر خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ جیسے ہی پروردگار عالم کے حکم کی وجہ سے جگہ تبدیل ہوئی، دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ گیا۔ ان تمام تر چیزوں کے ذریعے سے خدا نے یہی چیز ذہن انسانی کے اندر راسخ کی ہے کہ خدا وہی خدا ہے، مگر خدا نے مختلف وسیلے رکھے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے بندوں کی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں اور دعاؤں میں وزن بھی بڑھ جائے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز واپس چلیے، پروردگار عالم فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیجئے۔ لدلوک الشمس میں نے عرض کیا، اس میں ظہر عصر کی نماز آ گئی، غسق اللیل اس میں مغرب عشاء کی نماز آ گئی، وقرآن الفجر یہ فجر کی نماز آ گئی۔ ان قرآن الفجر کانا مشہودا، وہ مشہود ہے، یہیں سے بات آگے بڑھی تھی۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اے حبیب، ایک اضافی ذمہ داری ہے اور یہ آپ کے لیے، دوسروں کے اوپر واجب نہیں ہے، مگر آپ کے اوپر یہ اضافی ذمہ داری ہے واجب کی حد تک، اور وہ کیا ہے؟ رات میں ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ رات میں آپ نماز تہجد قائم کیجیے، نماز تہجد پڑھیے، وہی 11 رکعت۔ یہ جو مفات الجنان کے اندر بھی آپ کو لکھا ہوا طریقہ مل جائے گا، توضیع المسائل میں بھی طریقہ کار لکھا ہوا مل جائے گا، اس کا جو نام ہے نماز شب، یہ تو فارسی نام ہوا، اردو نام ہوا، مگر جو عربی نام ہے وہ ہے صلاۃ اللیل، صلاۃ یعنی نماز، لیل یعنی رات کی نماز، نماز شب۔ اور دوسرا نام اس کا نماز تہجد، صلاۃ التہجد، وہ بھی اسی آیت سے نکلا، مگر اس کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی ذمہ داری رکھی، پیغمبر اکرم پر یہ نماز واجب تھی، ہمارے اور آپ کے لیے مستحب، تاکید ہے کہ اس نماز کو ہم ادا کریں، مگر اگر نہ کریں تو ہم گنہگار نہیں ہیں، مگر پیغمبر اکرم پر اس کو واجب کیا گیا۔ آپ نے غور فرمایا، یہ خصائص پیغمبر میں نافلتن لک، نافلہ کہتے ہیں اضافی، نافلہ کہتے ہیں ایڈیشنل، کہ ایک ذمہ داری ہے، اضافی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جب نافلہ کہا جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے مستحب نمازیں، درست ہے، مستحب ہوتے ہوئے ایک اضافی ذمہ داری، مگر وہ واجب نہیں ہے، مگر وہی چیز واجب بھی ہو جائے تو بھی اس کو نافلہ کہا جا سکتا ہے۔ نافلہ کا مطلب ہے ایڈیشنل، اضافی، ایک وہ چیز کہ جو زیادہ ہے۔ پیغمبر اکرم سے کہا گیا نافلتن لک اسائیں اب اسک ربک مقام محمودا، اور اے حبیب یقیناً آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یعنی یہ نماز شب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کو وہ مقام ملنے والا ہے جو مقام محمود ہے، کہ جس کی تشریح کی گئی مقام شفاعت کے عنوان سے، کہ پیغمبر اکرم کی اپنی امت کے حق میں شفاعت، وہ دعا جو قبول ہوگی اس میں اثر پیدا کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کو نماز شب پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز کہ یہ کتنا اہم ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء عرفان، ان کا یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے اہل علم حلقوں کے اندر، کہ کسی نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر دنیا میں خواہید نماز شب بخون، اگر آخرت میں خواہید نماز شب بخون، کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تب بھی نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے تب بھی نماز شب پڑھو۔ یہ نماز شب کی تلا پڑھنا، نماز شب کا ادا کرنا، یہ انسان کو کسی مرتبے اور مقام تک لے جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، واپس آئی جو پروردگار عالم نے رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان کیے، نمبر ایک، زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ایک، نمبر دو، جاہلوں سے الجھتے نہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ اندازہ ہو جائے کہ اب اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں اس شان سے گزرتی ہیں کہ کبھی یہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی یہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کیا یہ سوتے نہیں ہیں، آرام نہیں کرتے؟ نہیں، سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، مگر رات کا ایک حصہ انہوں نے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، بقدر ظرف، بقدر وسعت، جس کی جتنی ہمت، مگر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے اس وقت کو وہ پروردگار عالم سے راز و نیاز میں لگاتے ہیں۔ یہ اگلی صفت ہوئی۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیو، ان عذابھا کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، انھا ساعت مستقرا و مقاما، یہ جہنم کا مقام رہنے کی بہت بری جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، غور فرمائیے گا، کل بھی میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ رحمان کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ جو مسلسل گناہوں میں آلودہ رہتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جن کو پروردگار عالم قربت کی سند دے رہا ہے، جن کے لیے پروردگار عالم نے مدح و تحسین کا انداز اختیار کیا ہے، جن کی پروردگار تعریف کر رہا ہے، یہ رحمان کے بندے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اپنا تعارف کروا رہا ہے، مگر وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیو، یہ دعا کیوں مانگ رہے ہوں؟ یاد رکھیے، غرور صرف دولت کا نہیں ہوتا، غرور صرف کارخانے کا نہیں ہوتا، غرور عبادت کا بھی ہوتا ہے۔ جتنا دولت کا غرور خطرناک ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک عبادت کا غرور، کہ انسان اگر عبادت پر مغرور ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے تو خدا کی عبادت کا حق ادا کر دیا، تو یہ تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ یقین جانیے برادران عزیز کہ یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ لہذا ایک بندہ مومن کی عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ جتنا وہ کرے اسے کم سمجھے، جتنا وہ کرے اسے وہ کم سمجھے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال گزارش کرتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مل کر ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں، محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو میں عرض کر رہا تھا نا، آپ ذرا غور فرمائیے، پیغمبر اکرم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، پر رحمان کے جتنے بھی بندے ہیں وہ کتنے ہی بالاتر ہو جائیں، ختمی مرتبت کے برابر تو کوئی نہیں آ سکتا، پر مولا نہیں آ سکتے، 12 اماموں میں کوئی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ جس کی یہ شان ہے اس کا جملہ کیا ہے؟ ان کا جملہ یہ ہے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک وما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ اے پروردگار، جو معرفت کا حق تھا وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا، جو عبادت کا حق تھا وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم وجہ تخلیق کائنات، کہ جن کے لیے کائنات خلق کی گئی، مگر ذرا عاجزی انکساری تو آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مالک، جو عبادت کا حق تھا وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا، جو معرفت کا حق تھا وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، مجھے ایک بات بتائیے انشاءاللہ۔ جب حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس مثال پر بہت توجہ کیجئے گا، خاص طور پر میرے نوجوان دوست جتنے یہاں پر موجود ہیں، میں ان کی خاص توجہ چاہتا ہوں اس مثال کے اوپر، وہ اس مثال پر توجہ کریں۔ جب حضرت کا ظہور ہو جائے گا تو آپ کی کیا تمنا ہوگی، آپ کی کیا خواہش ہوگی؟ آپ کی تمنا ہوگی، آپ کی خواہش ہوگی کہ امام آپ کے گھر پر مہمان ہو۔ آپ نے ان کو دعوت نامہ بھیجوایا، انہوں نے قبول بھی کر لیا اور وہ آپ کے گھر پر تشریف لائے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس تاریخ کو انہوں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، آپ اپنے گھر میں کیا انتظام کریں؟ जो आपके बस में होगा वो सब आप कर डालेंगे। भाई आप खाने के लिए दो तीन डिशें चार डिशें जो आपके बस में था उसका इंतजाम आपने कर दिया, आपने बेहतरीन अंदाज से कमरा सेट कर दिया, आपने तमाम तर चीजें बेहतरीन अंदाज में मुयस्सर कर दी। हजरत तशरीफ लाते हैं और आपके घर में रुकते हैं दो दिन तीन दिन चार दिन, जितने दिन उनका रुकने का इरादा था वो रुके। आपके बस में जो कुछ था सब आपने फराहम कर दिया। जब वो जाने लगेंगे तो आप क्या कहेंगे? जब हजरत रुखसत होना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि वाकईन आपकी मेजबानी का जो हक था वो मैंने अदा कर दिया? क्या ये जुमला आपकी जबान पर आएगा? यानी जितने अफराद यहां पर मौजूद हैं उनका जिस तहजीब और सकाफत से भी ताल्लुक हो हर एक इस बात को समझता है कि सब कुछ करने के बाद भी जब वो रुखसत हो रहे होंगे तो जबान पर जुमला क्या होगा कि हक अदा ना हो सके? ये होगा या नहीं? अच्छा, क्या ये फकत तसन्नो होगा? ये बनावटी जुमला होगा? ये फकत तकल्लुफ होगा? नहीं, आप दिल से यही कह रहे होंगे। क्यों? जब आपके बस में सब कुछ था वो आपने कर दिया तो अब उसके बाद ये जुमला क्यों? तो आप कहते हैं कि नहीं, जो कुछ मैंने किया वो तो अपने हिसाब से किया, मगर जब उनका रुतबा मकाम और शान देखता हूं तो सब कुछ जो किया था वो बहुत छोटा नजर आता है। ऐसा ही है ना? वो सब कुछ छोटा नजर आता है जब उनका मर्तबा, उनका रुतबा, उनकी शान, उनकी मंजिलत देखता हूं तो सब कुछ जो मैंने किया वो बहुत छोटा नजर आता है। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूं। आप तो यही कहेंगे, मगर हजरत क्या कहेंगे? हजरत क्या कहेंगे? हजरत भी यही कहेंगे कि नहीं भाई, तुमने हक अदा नहीं किया। अरे वो तो बहुत कदरदान है। आपका जुमला ये होगा कि हक अदा ना हो सका, और वहां से जुमला क्या आएगा कि नहीं, तुमने बड़ी जहमत की, तुमने बड़ी मोहब्बत की, बड़ी तुमने यहाँ पर जहमतें करके ये सारा इंतजाम किया, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अब आप गौर फरमाइए, उनके रुख से देखें तो जवाब कुछ और होगा, अपने रुख से देखें तो तबसरा कुछ और होगा। अपनी तरफ से देखते हैं तो आजिजी का ऐलान होता है, उनकी तरफ से देखते हैं तो कदरदानी का इजहार होता है। गौर फरमाया आपने, ये वही चीज है कि जो परवरदिगार आलम चाहता है। गौर कीजिएगा, एक तरफ पैगंबर अकरम है वो सब कुछ करने के बाद आजिजी का ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि मां अबदना का हक का इबादत है, कि मालिक इबादत का जो हक था वो तो मैं भी अदा न कर सका। मां अरफना का हक का मारिफत है, जो मारिफत का हक था वो तो मैं भी अदा न कर सका। मगर क्या परवरदिगार की तरफ से भी यही जुमला आता है कि तुमने मारिफत का हक अदा नहीं किया? जी नहीं, वहां से कदरदानी होती है और ये जुमला आता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला, ऐ चादर के ओढ़ने वाले रातों को आप कयाम तो करते, थोड़ा आराम भी कर लिया करें। आपने गौर फरमाया कि थोड़ा तो आराम भी कर लिया करो, इसलिए तो हमने कुरान नाजिल नहीं किया, ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का, ये कुरान हमने आप पर इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि आप अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालें। आप अंदाजा कीजिए बरादरान अजीज, वहां से क्या अंदाज होना चाहिए और खुदा की तरफ से क्या अंदाज होना चाहिए? बिल्कुल वही अंदाज, बिल्कुल वही अंदाज। अब आइए जरा एक टुकड़ा और सुनिए, ये आपको मिलेगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुनाजात में। मूसा पैगंबर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनाजात में, और आपको मिलेगा दुआए अरफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनाजात में। एक मरतबा मिलकर दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी एक ही अंदाज, मूसा पैगंबर की मुनाजात में, चौथे इमाम की मुनाजात में, सैयदुश शुहदा की मशहूर दुआ अरफा जो मैदान अरफात में इमाम ने पढ़ी थी, और नौ ज़िलहज्जा को जो जहां भी होता है वो दुआ अरफा की तिलावत आमतौर पर करते हैं, उसके अंदर भी आपको इस मफहूम का जुमला मिलेगा। जुमला क्या है? मूसा पैगंबर गए कोहे तूर पर, सियाक व सबाक जहन में रखिएगा, और परवरदिगार आलम से मुनाजात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ए मूसा, मेरा शुक्र अदा करो, मेरा शुक्र अदा करो। सिर्फ इतना अगर खुदा ने कहा होता तो आसान था मामला, कि आदमी कह दे शुक्रन लिल्ला अल्हम्दुलिल्ला। ये शुक्र अदा करने के तरीके हैं ना, ये शुक्रन लिल्ला अल्हम्दुलिल्ला, और दिल में एहसास कि नेमत उसकी तरफ से, जबान से इजहार अल्हम्दुलिल्ला शुक्रन लिल्ला, اور پھر نعمت کو وہاں پر استعمال کرنا کہ جہاں وہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, یہی شکر نعمت ہے نا. لیکن آپ ذرا غور کیجئے, پروردگار نے صرف اتنا نہیں کہا کہ اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو, نہیں. جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے, اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو, اس طرح سے شکر ادا کرو کہ حق کے شکر ادا ہو جائے, شکر کا حق ادا ہو جائے. غور فرمائیے گا, جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ سنا تب کیا بولے؟ حق کے شکر ادا کرنا ہے, مطالبہ ہے پروردگار کی طرف سے کہ اس طرح سے شکر ادا کرو کہ حق کے شکر ادا ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تک سوچتے رہے, گردن جھکائے رکھے, اور پھر اس کے بعد سر بلند کیا اور کہنے لگے, اے پروردگار حق کے شکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا, کچھ بھی کر لوں حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ذرا موسیٰ علیہ السلام سے لاجک سنیے, اینالیسس سنیے, تجزیہ سنیے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اور یہی بات چوتھے امام نے کہی, یہی بات امام حسین نے کہی, کہ اے پروردگار نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے اور شکر ادا کرنے کی توفیق خود نعمت ہے. توجہ ہے, نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے اور شکر ادا کرنے کی توفیق تیری طرف سے ہوتی ہے, یہ خود نعمت ہے. موسیٰ کہتے ہیں کلما قلت لک الحمد وجب علی ذلک ان اقول لک الحمد, کہ پروردگار جب بھی تیری کسی نعمت پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ شکریہ ادا کرنا خود تقاضا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر تیرا شکریہ ادا کروں. پھر اگر تیرا شکریہ ادا کروں تو پھر یہ ایک مرتبہ پھر تقاضا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر کہوں تیرا شکر. پھر اگر تیرا شکر ادا کروں تو یہ ادائیگی, یہ شکر کی توفیق پھر تقاضا کرتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر تیرا شکر ادا کروں. تو مالک کچھ بھی کر لوں شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا اس میں وزن تو ہے, اور بہت وزن ہے. اب خدا کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ موسیٰ نے کیا کہا؟ کہ مالک تیرے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ ہاں موسیٰ واقعا تم نے صحیح پہچان لیا کہ میرے شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا؟ نہیں, جواب کیا آتا ہے یہ غور طلب ہے. موسیٰ کہہ رہے مالک تیرے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا, جب بھی تیرے شکر کو ادا کرتا ہوں تقاضا ہے کہ ایک مرتبہ پھر تیرا شکر ادا کروں. پروردگار عالم کی طرف سے جواب آتا ہے, موسیٰ حق کے شکر ادا ہو گیا. بہت توجہ, اے موسیٰ حق کے شکر ادا ہو گیا. جب تم نے یہ مان لیا اور سمجھ لیا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا, تو اسی اعتراف کو ہم حق کے شکر مان لیں, اسی کو ہم بطور حق شکر قبول کر لیں گے. آپ نے غور فرمایا, یہ ہے قدردانی پروردگار عالم کی طرف سے. جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم یہ عاجزی, یہ انکساری, وہ عباد الرحمن, ان کی طرف سے یہی جملہ ان کی زبان پر آنا چاہیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے پھر قدردانی ہے. یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم, وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ. انا عذابہ کانا غراما, یقیناً جہنم کا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے. انہا ساعت مستقر و مقاما, وہ جو رہنے کی بہت بری جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اب اگلی صفت سنیے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ عجیب صفت ہے, پروردگار فرماتا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں, انفقو جب یہ خرچ کرتے ہیں, لم یسرفو تو خرچ کرنے میں اسراف سے کام نہیں لیتے, ولم یقترو اور نہ ہی اقتار سے کام لیتے ہیں, وکانا بین ذلک قواما اور درمیان درمیان میں رہتے ہیں. معاملہ ان کا درمیان کا ہوتا ہے, خرچ کرنے میں اسراف بھی نہیں کرتے, خرچ کرنے میں اقتار بھی نہیں کرتے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ اسراف اور اقتار میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا تو آپ اگر ذہن پر زور دیں تو خود بھی انفر کر سکتے ہیں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام نے اس کو ایلوبریٹ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے درمیان ایک الیسٹریشن کیا, اور وہ کیا تھا؟ امام بیٹھے ہوئے تھے, اور سامنے ریت پڑی ہوئی تھی. امام نے کہا کہ بھئی یہ دونوں چیزیں نہیں کرنی ہے نا جو خدا نے کہی ہیں, لم یسرفوا ولم یقترو, نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ اقتار کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ اسراف اور اقتار کیا ہوتا ہے, یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو درمیان درمیان کا جو معاملہ ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. امام نے اپنی مٹھی میں اپنے ہاتھ میں ریت لی اور اس کو سختی کے ساتھ بھینچ لیا, مٹھی کو بند کر لیا. امام نے کہا دیکھو کچھ گر رہا ہے, ظاہر ہے کچھ بھی نہیں گر رہا تھا. تو امام نے فرمایا یہ ہے اقتار. امام نے پھر اپنا ہاتھ کھول دیا, جو کچھ تھا سب گر گیا. امام نے فرمایا یہ ہے اسراف. پھر واپس اپنی مٹھی میں لیا ریت کو, تھوڑا کھول دیا, کچھ گر گیا کچھ رہ گیا. امام فرماتے ہیں یہ وہ درمیان کا معاملہ ہے جو پروردگار تم سے چاہتا ہے. کنجوس بھی مت بن جاؤ, شاہ خرچ بھی مت بن جاؤ, درمیان درمیان کا معاملہ رکھو, اپنے روزمرہ کے معاملات بھی اسی طرح سے چلاؤ, اور اگر ایون خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے تب بھی یہی مانگا گیا ہے. دیکھیں برادران عزیز, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان کا مزاج بخل کی طرف ہوتا ہے, لہذا آپ کو زیادہ تر بخل کی مذمت نظر آئے گی. زیادہ تر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ عام طور پر زیادہ تر انسان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بخل کی طرف ہوتا ہے, لہذا آپ کو اس کی مذمت نظر آئے گی. قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. لیکن کیا واقعا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو فقیر بنا لے؟ عام طور پر اس کی نوبت نہیں آتی. عام طور پر انسان کے اندر تقویٰ کا ایسا اوور ڈوز نہیں آ جاتا کہ جہاں پر وہ سب کچھ خرچ کر کے اپنے گھر والوں کو محتاج اور فقیر بنا دے, لہٰذا اس کی مذمت آپ کو کم ملے گی. لیکن کیا اس چیز کو پروردگار نے پسند کیا ہے؟ نہ اس کو پسند کیا ہے نہ اس کو پسند کیا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ذرا سنیے. دیکھیے ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم کا ایک طریقہ کار تھا. کیا طریقہ کار تھا؟ کہ پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دیا کرو, تو میں خود اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوا کروں گا. یہ پیغمبر اکرم کی ایک پریکٹس تھی. تو کسی کا انتقال ہوتا تو پیغمبر اکرم کو اطلاع دی جاتی کہ حضور فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب پیغمبر اکرم آئیں گے تو نماز جنازہ بھی حضور ہی پڑھائیں گے, پھر اس کو لے جا کر دفن کر دیا جاتا تھا. پیغمبر اکرم کے ایک مرفع الحال یعنی ایک فلنتروپس ویل ٹو ڈو ویل آف مالدار ساتھی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو پیغمبر اکرم کو ایز پر روٹین انفارم کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھی کا انتقال ہو گیا. پیغمبر اکرم تشریف لائے, نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. وہی جنت البقیع مشہور قبرستان مدینہ منورہ کا, وہاں پر لے جا کر اس کو دفن کر دیا گیا. پیغمبر اکرم کا یہ صحابی میں نے ابھی عرض کیا کہ ویل ٹو ڈو مالدار تھا. پیغمبر اکرم نے چند دنوں کے بعد دیکھا کہ اسی مرحوم ساتھی کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہہ رہے یہ تو مرفع الحال ٹھیک ٹھاک مالدار پیسے والا تھا, اس کو کیا ہوا؟ اس کے بچے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کے بچے فقیر کیوں ہو گئے؟ تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیس یہ تھا کہ وہ جو تھا نا وہ بہت اللہ والا ہو گیا تھا, بہت زیادہ صاحب تقویٰ ہو گیا تھا, تو اس نے اپنی زندگی کے اندر جتنا مال و دولت کمایا تھا وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا. اب ظاہر ہے کہ بچے جو ہیں وہ تو اللہ کے سہارے پل جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے, مگر بہرحال اس نے یہ نیکی کا کام کیا تھا, لہٰذا اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا, مرا تھا تو فقیر مرا تھا. تو آپ مجھے بتائیے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہی کہا ہوگا ویل ڈن, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ایسے ہی ہونے چاہیے ہمارے ماننے والے؟ جواب جی نہیں. پیغمبر اکرم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سیرت رسول کے اندر بہت ریئر, بہت کم ایسے جملے ارشاد فرمائے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جلال کے عالم میں کہ اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوتا, میں اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرتا. اس کو یہ کس نے حق دیا کہ یہ اپنے بچوں کو فقیر بنا کر اس دنیا سے چلا گیا؟ اس کو حق کس نے دیا اس بات پر؟ اب آپ ذرا فقہی مسئلہ بھی سن لیجئے۔ ایک انسان جو اس دنیا سے جا رہا ہے، وصیت وہ کتنے کی کر سکتا ہے؟ فرض کیجئے کوئی 3 کروڑ روپے چھوڑ کر مر رہا ہے، تو کیا وہ 3 کروڑ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں امام باڑے میں دے دینا، مسجد میں دے دینا، اسپتال میں دے دینا، یہاں دے دینا، وہاں دے دینا؟ جی نہیں، شریعت اس کو اجازت ہی نہیں دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ میکسیمم جو تم وصیت کر سکتے ہو وہ 1/3 کی ہے۔ اگر 3 کروڑ چھوڑ کر مر رہے ہو تو 1 کروڑ کی وصیت کر سکتے ہو، 3 لاکھ روپے چھوڑ کر مر رہے ہو 1 لاکھ کی وصیت کر سکتے ہو، اگر 3 روپے چھوڑ کر مر رہے ہو 1 روپے کی وصیت کر سکتے ہو، 30 روپے چھوڑ کر مر رہے ہو تو 10 روپے کی وصیت کر سکتے ہو، 1/3۔ صرف اتنا نہیں، مرض الموت کہ جس میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، اس مرض الموت میں ابھی اس کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ ایک تو ہے کھانسی بخار، اس کی بات نہیں کر رہا، وہ مرض کے جس میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، اس مرض کے دوران اس کو خیرات کرنے کی اجازت بھی 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہے۔ یہ 1/3 اسی وصیت میں حساب ہوگا۔ غور فرمایا آپ نے، شریعت اس بارے میں بالکل پرٹیکولر ہے، بڑی کلیئر ہے کہ جو حق اولاد کا، جو حق ورثہ کا ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ 1/3 کی حد تک آپ کو اختیار ہے، اتنا آپ کر لیجئے، مگر اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے بھائی، یہ اسلام نے جو اتنی تاکید کی ہے زکات دو، خمس دو، صدقہ دو، خیرات کرو، یہ ساری چیزیں کس لیے؟ وہ اس لیے کی ہے کہ باہر موجود فقیر کم ہو جائے۔ بہت توجہ کیجئے گا، وہ اسی لیے نا کہ بھئی آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو آپ نکالیے تاکہ باہر موجود فقیروں کی تعداد کم ہو جائے۔ لیکن اگر یہ حرکت کوئی کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ خود اپنے گھر کے اندر وہ فقیروں کی تعداد میں اضافہ کر دے گا۔ تو یہ نہیں مانگا اسلام نے۔ غور فرمایا آپ نے برادران عزیز، اب یہاں پر ایک بہت ویلڈ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ بالکل آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ اتفاق ایسا ہے کہ ایک جگہ میں ایسی موضوع پر تقریر کر رہا تھا اور بعد میں ایک بندہ مومن نے مجھے سوال بھی بھیجا۔ ایام اعظم میں اتنا مصروف تھا کہ میں ان کو جواب بھی نہیں دے پایا، لیکن اب مجھے یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم میں نے وہ سوال محفوظ کر لیا ہوتا تو بعد میں جب فرصت تھوڑی ہو رہی تھی میں جواب دے پاتا۔ تو اب میں نے مناسب سمجھا کہ مختلف مجالس کے اندر اس سوال کو موضوع بنا کر بات کی جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، سوال ان کا جو تھا وہ بڑا ویلڈ تھا کہ بھائی اگر اسلام یہی مانگ رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو آل محمد کے کردار میں ہمیں نظر آتا، سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، ملتا تو ہے اچھا واقعا، اور ہم بڑے تمتراک کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اس کو پیش بھی کرتے۔ سورہ دہر، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، ہے تو صحیح کہ یہ اللہ کی محبت میں بھوک کے باوجود مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجه اللہ، ہم نے تمہیں کھلایا اللہ کی محبت میں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کسی جزا کے طلبگار ہیں نہ ہم تمہارا شکریہ چاہتے ہیں۔ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پنجتن نے اپنے گھر میں موجود روٹیاں مسکین کو دے دی، یتیم کو دے دی، اسیر کو دے دی۔ آیا کتنا تھا؟ ایک۔ روٹیاں کتنی گئیں؟ سب کی۔ تو اس کا پیٹ تو بھر جاتا ایک یا دو روٹی سے، تو باقی رکھ لیتے آپس میں کھا لیتے۔ غور فرمائیے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی اس کا تو تقاضا یہی ہے۔ ابھی جس امام کی شہادت کا دن گزرا 28 سفر، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ان کے بارے میں آپ نے نہیں سنا یا نہیں پڑھا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کم سے کم 3 مرتبہ اپنا سارا سامان خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، پروردگار عالم کی راہ میں فقراء کو، مساکین کو دے دیا۔ اچھا آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، واقعا خدا مانگتا ہے کچھ؟ یہ چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے جو تمہیں پسند ہے کچھ خدا کی راہ میں نہ دے دو۔ کتنا فرق ہو گیا، ہم سے مانگا گیا کچھ، اور آل محمد وہ ہیں کہ کچھ نہیں دیتے، سب کچھ دے دیتے ہیں۔ لیکن سوال تو ہے اپنی جگہ پر کہ جب وہ سب کچھ دے دیتے ہیں تو یہ پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں پسندیدہ ہے۔ تو پھر اگر یہ پسندیدہ ہے تو ہم بھی اگر یہی کام کریں تو اس میں اعتراض کیسا؟ دیکھیں سوال تو بالکل ویلڈ سوال ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوان دوستوں کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے تو حق ہے۔ یہی سوال اس برادر محترم نے کیا بھی، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے، याद रखिएगा बरादराने अजीज, कुछ है एक्सेप्शनल केसेस, कुछ है इमरजेंसी सिचुएशंस, उसमें तो आपको और मुझे भी यही करना है। मसलन आप में से जिनका जौक है वो आयतुल्ला सिस्तानी की मिनहाजु सालेहीन का वो चैप्टर उठाकर देखें, किताब उन नफका, उसके अंदर आपको मिलेगा कि भाई किस किस का खर्चा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके अंदर आपको मिलेगा बीवी का खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, बास किसी के अंदर माँ बाप का खर्चा है, दूसरे रिश्तेदारों का खर्चा है, इन सब का खर्चा निकालिए, फिर ज़कात निकालिए, खुम्स निकालिए, वो भी निकाल दिया। फिर अब अगर मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए एक शख्स है, वो बाहर तड़प रहा है, बीमार है, मर रहा है, अगर वो मर रहा है और मैं आपसे कहूं कि साहब वो मर रहा है, उसको अगर इलाज ना हुआ तो वो मर जाएगा, तो आप ये कहेंगे भाई मैंने तो अपनी ज़कात निकाल दी, मैंने तो अपना खुम्स निकाल दिया, वो मरता है तो मरे, मैं क्या कर सकता हूं। जिसने अब तक ज़कात और खुम्स नहीं दिया है वो उसका ख्याल रखे, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी तो आपने ख्याल नहीं रखा तो वो मर जाएगा। अब अगर आप कहें कि मौलाना आप भी कुछ दीजिए तो मेरी भी जिम्मेदारी बनेगी कि मैं भी कुछ निकालूं, आपकी जिम्मेदारी बनेगी। आप निकालें जिसको कहा जाता है वाजिब किफाई, कि जिस जिसको पता चल रहा है वो सब जिम्मेदार हैं। ये है इमरजेंसी सिचुएशन, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये है कंटिंजेंसी प्लान। उसमें तो शरीयत कहती है जिसको पता चला वो मैदान में आए और उसको लुक आफ्टर करे, फिर बाद में उसके जिम्मे पर आ जाएगा, कर्ज के तौर पर आ जाएगा। अगर वो बच जाता है तो लौटाने का पाबंद होगा, वो एक अलग बहस है, मगर अभी तो उसको बचाओ। लेकिन आप फिर मुझे सवाल कर सकते हैं कि साहब ये जो मिसाल है उसका वो आले मोहम्मद वाले वाकये के ऊपर कहां आप तदबीक कर रहे हैं, वहां पर कोई इमरजेंसी थी? वो है एक्सेप्शन, एक है इमरजेंसी और एक है एक्सेप्शन, इन दो के दरमियान भी फर्क कीजिए। इमरजेंसी में तो हम सब जिम्मेदार हो जाएंगे, मगर एक्सेप्शन के अंदर क्या होगा? परवरदिगार आलम जिनको नमूना कामिल बनाना चाहता है उनको इस तरह के इम्तिहानात में मुब्तला भी करता है। अब मैं आपकी खिदमत में मिसाल अर्ज करूं, जरा गौर कीजिएगा बहुत ठंडे दिल के साथ, जरा इस पर तवज्जो करें। मुझे बताइए कुरान मजीद के अंदर यह है या नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन के ऊपर छुरी रख रहे हैं? क्यों क्यों इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, ऐ बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूं और एक मर्तबा नहीं मुसलसल देख रहा हूं कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू बता के तेरी क्या राय है। अब मैं आपसे पूछता हूं अगर आप में से कोई ऐसा ख्वाब देखे तो क्या करेगा? आप ये कहेंगे खलील खुदा ने भी यही किया था तो मुझे भी यही करना चाहिए, नकल करेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। बहुत तवज्जो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाकयान यही किया, आए जनाब इस्माइल के सामने और कहने लगे ऐ बेटा मैं देख रहा हूं कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तू बता फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय। और आप इस्माइल की मारिफत देखिए, इस्माइल क्या कहते हैं, या अबतिफ अल मा तुमर, बाप कह रहा है मैंने ख्वाब देखा, बेटा कह रहा है बाबा कर गुजरिए जो आपको हुक्म दिया गया है। बेटा ये नहीं कहता कि जो आपने ख्वाब देखा है तो बाबा ख्वाब का एतबारी क्या है, ख्वाब ही तो है, आप ख्वाब को इग्नोर कीजिए। नहीं, इस्माइल भी जानते हैं कि ये आम इंसान का ख्वाब नहीं है, खलील खुदा का ख्वाब है। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब है तो वो वही इलाही का एक नमूना है, जो परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है वो उनके लिए हुक्म है। मगर अगर आप और मैं नकल करना चाहें और हम ये कहें कि हम भी यही करेंगे, हराम हो जाएगा हमारे लिए। आपके और मेरे ख्वाब का एतबार क्या है? मोहम्मद मुस्तफा ख्वाब देखें तो एतबार है वाकयान, अगर मौलाए कायनात ख्वाब देखें तो मामला अलग हो जाएगा। लेकिन आपका और मेरा ख्वाब ख्वाब है, उसकी बुनियाद पर कोई हुक्म शरीयत मुय्यन नहीं होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंटरप्रेट किया, इफ अल मा तो मर, ए बाबा आपको जो हुक्म दिया गया है वो आप कर गुजरे। सत्तजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बस आखिरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, मौलाए कायनात पैवंद लगे हुए कपड़े पहनते थे, हमारे लिए क्या हुक्म? हमारे लिए हुक्म है कि पैवंद लगे हुए कपड़े पहनना खत्म जरूरी नहीं है, खत्म जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई कहेगा भाई मैं तो मौला की नकल करूंगा, तो आप मुझे बताइए हुक्म शरीयत क्या है? मौला की सीरत थी, जी हाँ, मगर ये मौला की खास जिम्मेदारी थी। आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी क्यों नहीं है? ये खुद मौलाए कायनात ने बताया, बस आखिरी बात, मंजिल मसाहिब से हम करीब हो रहे हैं, ये मौलाए कायनात ने खुद बताया किस मौके पर, جب مولا کے ایک ساتھی نے مولا کی نقل کرنے کی کوشش کی، مثبت مانا مانا، اس نے بھی وہی انداز اختیار کیا، ویسے ہی لباس پہنا، اپنا گھر چھوڑ دیا، حالانکہ مولا کائنات نے تو اپنا گھر بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر اس نے تو گھر بھی چھوڑ دیا۔ جب مولا کو پتا چلا تو مولا اس کے پاس گئے اور مولا نے اس کو ڈانٹا، مولا نے اسے یہ کہا کہ بندہ خدا، تو نے کیوں اپنے اوپر یہ ظلم کیا ہے؟ تیرا کیا خیال ہے کہ خدا، سنیے گا، کہ خدا ایک چیز تیرے لیے حلال بھی کرے گا اور پھر اس کے استعمال پر تجھ سے ناراض بھی ہوگا؟ مولا اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ایک چیز خدا نے تجھ پر حلال کی ہے اور تیرا کیا خیال ہے اس کے استعمال پر خدا تجھ سے ناراض بھی ہوگا؟ تو اس نے کہا، مولا سلمنا، صدقنا، آمنا، میں قبول کرتا ہوں، جو آپ نے فرمایا وہی کروں گا، پرانا جو انداز تھا اس کے مطابق اپنا لباس بھی مناسب رکھوں گا، اپنا گھر بھی بہتر کر لوں گا۔ مگر اب ایک خلش اس کے دل میں تھی، اس نے سوال کر لیا۔ سوال کیا کیا؟ کہ مولا میں نے یہ جو سب کچھ کیا تھا، میں تو آپ کو کاپی کر رہا تھا، میں تو آپ کی سیرت پر عمل کر رہا تھا۔ تو امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ کیا تیری اور میری برابری ہے؟ عجیب ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس جملے کے استعمال کا محل کیا ہے، ذرا غور کیجئے، کہ کیا تیری اور میری برابری ہے؟ یہ جملہ آپ کب سنتے ہیں؟ حاکموں سے، رولر سے، بادشاہوں سے یہ جملہ آپ کب سنتے ہیں؟ جب کوئی غریب فریاد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس محل ہے اور ہمارے پاس رہنے کے لیے کٹیا بھی نہیں ہے، تو بادشاہ کہتا ہے کہ تیری اور میری برابری ہے؟ بھائی ہم بادشاہ ہیں تو محل میں ہی رہیں گے نا، تم عوام میں سے ہو تو تم کو کٹیا میں رہنا چاہیے، کٹیا مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ سڑک پر رہو۔ کوئی غریب اگر یہ کہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا دسترخوان رنگین، 100 قسم کی ڈشز، اور ہمارا دسترخوان ویران، سوکھی روٹی بھی نہیں ہے، تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہ کیا تیری اور میری برابری ہے؟ ظاہر ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو میرے دسترخوان پر 100 قسم کی ڈشز ہونی چاہیے، اور تجھے تو اگر سوکھی روٹی بھی مل جائے تو خوش رہے، نہ ملے تو جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ اگر کوئی غریب یہ کہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے لیے بہترین سواریاں اور ہمارے لیے صرف 11 نمبر کی بس، پیدل چلنے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو بادشاہ یہ کہتا ہے کہ کیا تیری اور میری برابری؟ مگر مولا کائنات نے تو اس کے استعمال ہی کو تبدیل کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے، مولا میں آپ کو دیکھ کر پیوند والے کپڑے پہن رہا ہوں، اور مولا کہہ رہے ہیں کیا تیری اور میری برابری؟ مولا کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھ کہ خدا نے حاکم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو عوام میں سے جو پست ترین معیار ہے اس کے برابر رکھے، تاکہ اس کے دل میں احساس کمتری پیدا نہ ہونے پائے۔ غور فرمائے اپنے برادران عزیز کہ کہاں پر امیر المومنین اس جملے کے ذریعے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف کسی واقعے کو پیش کر دینا اور سیرت پر عمل کا مطالبہ کرنا بھی جہالت ہے۔ اس کے لیے اس نظر کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے امتیاز کیا جا سکے، جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ورنہ تو ایک واقعہ ہے لا کر پیش کر دیجئے۔ اگر کسی کو رنگین دسترخوان چاہیے تو امام حسن کے دسترخوان کی مثالیں دینا شروع کر دے، اور کسی کو دوسرا رخ پسند آ جائے تو وہ مولا کائنات کے پیوند لگے ہوئے کپڑوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دے۔ معیار کو بھی تو پہچانیے، اسی معیار کو پہچاننے کے لیے تمام روایات پر نظر ہونا ضروری ہے، آیات خدا پر نظر ہونا ضروری ہے، جس کے بعد اجتہادی شان کے ساتھ ایک مجتہد فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے، ورنہ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، یہ الوجن ہے۔ پھر یہ سمجھنا کہ ہاں ہم اہل بیت کے طریقے پر ہیں، جی نہیں، اہل بیت کے آپ طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کج فہمی کے ساتھ اہل بیت کی سیرت کو انٹرپریٹ نہ کیا جائے، پھر تو تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے، اللہ کے فرمان کو دیکھا جائے، 14 کے بیان کو دیکھا جائے، پھر اس کے بعد جب انٹرپریٹ کیا جائے گا تو پھر نتیجہ صحیح معنوں میں سامنے آئے گا۔ جو یہ کر سکے وہ خود مجتہد ہے، اور جو نہ کر سکے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی نہ کسی جامع و شرائط مجتہد کی تقلید کرے۔ اللہم بس برادران عزیز، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو زحمت دی برادران عزیز، میں نے آپ کو واقعا زحمت دی، میں نے وقت بھی آپ کا کافی لے لیا، لیکن ظاہر ہے کہ ایام عزا ہیں، یہ تو ایام عزا ہی کا صدقہ ہے کہ سارے موضوعات پر گفتگو ہو جاتی ہے۔ آل محمد کی سیرت کے بھی پہلو ڈسکس ہو جاتے ہیں، مولا کے فضائل کا بھی بیان ہو جاتا ہے، حسین کے مصائب کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، اور حسین کے بعد جو آل محمد پر مصائب آئے ان کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ موقع ہے کہ جب عام طور پر ہم اس لٹے ہوئے قافلے کی روانگی اور ان کے وطن واپس پہنچنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بس برادران عزیز، چند جملے آل محمد کے اس لٹے ہوئے قافلے کے وطن پہنچنے کے حوالے سے۔ دیکھیے برادران عزیز، جب یہ قافلہ شام سے رہا ہوا ہے اور کربلا پہنچا ہے، کربلا میں جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کی قبر پر حاضری دی ہے۔ مت بھولیے گا کہ جب جناب زینب 11 محرم کو کربلا سے روانہ ہوئی تھی تو لاشیں بکھرے پڑے تھے، مگر جب واپس آئی ہیں شام سے رہا ہو کر تو پہلے جناب زینب نے اماری کے پردے کو ہٹا کر دیکھا، فضائے کربلا کو جیسے ہی دیکھا ہے تو تمام واقعات نظروں کے سامنے گھومنے لگے، اور اب جب زمین پر نظر پڑی تو نظر آیا کہ وہاں پر قبریں تو بن چکی ہیں، لاشیں تو بکھرے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ مگر عزیزوں، ایک عجیب جملہ کہا ہے، جناب زینب نے جب بھائی کی قبر نظر آئی ہے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا اور آہستہ آہستہ پہنچی ہیں امام حسین کی قبر پر، اور قبر حسین پر آ کر دو جملے کہے۔ بس ان دو جملوں کو سنیے اور ہم اس قافلے کے اگلی منزل کے حوالے سے کچھ باتیں کریں۔ جناب زینب آئیں اپنے بھائی کی قبر پر اور آ کر کہنے لگی، اے بھیا حسین، تیری بہن بہت خوش آئی ہے اور بہت غمگین آئی ہے۔ خوش بھی بہت ہے اور غمگین بھی بہت ہے۔ بس عزیزوں، بہت توجہ کیجیے گا، خوش بھی بہت ہے اور غمگین بھی بہت ہے۔ زینب خوش کیوں ہے؟ اے بھیا، میں تیرا پیغام کوفہ اور شام پہنچا کر آئی ہوں، میں تیری جیت کا اعلان کر کے آئی ہوں، تیری فتح کا اعلان کر کے آئی ہوں۔ زینب بہت خوش ہے، مگر بھیا زینب بہت غمگین بھی ہے۔ غمگین اس لیے ہے کہ تیری ایک امانت کربلا سے لے کر چلی تھی مگر میں واپس نہ لا سکی، تیرے سکینہ کو میں شام میں کھو کر آئی ہوں۔ یہ جناب زینب نے بات کی۔ چند دنوں تک کربلا کے اندر ماتم ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد یہ کاروان واپس کربلا سے روانہ ہوا مدینہ منورہ کی جانب۔ جب مدینہ منورہ نظر آیا ہے تو سید سجاد کو جناب زینب نے کہا، بیٹا ذرا قافلے کو روک دو۔ سید سجاد نے قافلے کو ٹھہرا دیا، کہا، پھوپھی اماں، اب تو وطن آ گیا، مدینہ نظر آ رہا ہے۔ کہاں بیٹا، لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ میں مدینہ میں داخل ہو سکوں۔ کس دل سے مدینہ میں داخل ہوں، کس دل سے؟ جب ہم یہاں سے چلے تھے تو کیا حالت تھی اور جب واپس پلٹے ہیں تو کیا کیفیت ہے؟ بیٹا، مدینہ میں جانے کا میرا حوصلہ ہی نہیں ہے، مدینہ میں جانے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ سید سجاد نے اس موقع پر عارضی خیموں کو نصب کروایا، بیبیاں شہر مدینہ سے کچھ باہر اس خیمے کے اندر چلی گئیں، جناب زینب چلی گئیں، بیبیاں چلی گئیں، اور اب سید سجاد نے بشیر سے یہ کہا، اے بشیر، ادھر آ، تیرا باپ تو شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا، میں بھی کچھ نہ کچھ کوشش کر لیتا ہوں۔ کہا جا اور جا کر مدینہ میں ہماری آمد کی اطلاع کر دے۔ اور بشیر یہ کہتا ہوا شہر مدینہ میں داخل ہوا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینہ کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قتل الحسین فاد معی مدرارو، ارے جو مدینہ کی رونق تھے حسین وہ قتل کر دیے گئے۔ میں خون کے آنسو رو رہا ہوں، تم بھی گریہ کرو، تم بھی آنسو بہاؤ۔ ارے حسین وہ ہیں کہ جن کا جسم کربلا میں رہ گیا اور سر کاٹ کر نوک ندا پر بلند کیا گیا، دیار بدیار پھرایا گیا۔ اے لوگو، تم بھی ماتم کرو۔ اور جیسے ہی بشیر یہ اعلان کر رہے تھے، کچھ کو سمجھ میں آیا، کچھ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں کہ بشیر کو دیکھ کر بعض بچوں نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے، بشیر کے اونو محمد آ گئے؟ کچھ جوان نظر آئے، وہ پوچھنے لگے، اے بشیر، کے علی اکبر اور قاسم آ گئے؟ مگر بشیر سب کو یہی کہتے ہیں کہ وہ قافلہ شہر مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، چلو سب کے سب وہاں پر چلو۔ اور محلہ بنی ہاشم کے جب قریب پہنچا ہے بشیر اور اس نے یہ اعلان کیا تو گھروں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے۔ ام البنین باہر آئیں، جناب فاطمہ صغرا باہر آئیں، محمد حنفیہ باہر آئے، عبداللہ ابن جعفر تیار باہر آئے، یہ سب کے سب برآمد ہوئے اور اب سب کے سب چلے باہر، سب کے سب چلے۔ جہاں پر وہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا پورا مدینہ جمع ہو گیا اور دیکھا کہ سید سجاد ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ جب سید سجاد پر نظر پڑی ہے تو سید سجاد نے ایک خطبہ دیا، پورا خطبہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا مگر خطبے کا آغاز اور انجام تو ذرا دیکھیے۔ سید سجاد نے خطبہ دیتے ہوئے شروع اس طرح سے کیا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا۔ عجیب شکر گزاری کا احساس ہے، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا۔ اور اگلا جملہ کیا ہے، آخری جملہ سید سجاد کا، سجاد کہتے ہیں ارے ہم آل محمد سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، اگر ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تب بھی اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے۔ سید سجاد یہ کہہ رہے ہیں، اور اب عبداللہ ابن جعفر تیار جناب زینب کے شوہر ہیں نا، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کس خیمے میں ہے، کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کس خیمے میں۔ کسی نے بتایا عبداللہ اس خیمے میں، جناب زینب تشریف فرمائے۔ عبداللہ اس خیمے کے اندر گئے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکلے بی بی مجھے معاف کیجئے گا کسی نے کہا تھا کہ یہ میری زوجہ کا خیمہ ہے۔ عبداللہ پہچان نہیں سکے، جناب زینب کو عبداللہ پہچان نہیں سکے، پیچھے سے جناب زینب نے آواز دی اے عبداللہ یہ کون سا وقت آ گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا۔ مگر اے شہزادی عبداللہ کا قصور کیا ہے، شام کے زندان میں ایک سال کی قید کا اثر یہ ہے کہ تقشرت وجوہن، چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے، عبداللہ ابن جعفر تیار پہچان نہیں سکے۔ اور اب فاطمہ صغرا کیا کر رہی ہیں، جناب فاطمہ صغرا بچی ہے نا، چار سال کی پانچ سال کی بچی ہے، وہ آئیں اور آ کر جناب رباب کی گود میں کچھ تلاش کرنے لگی، نظر نہیں آیا۔ پھر آگے بڑھی جناب زینب کی گود میں ڈھونڈنے لگی، نظر نہیں آیا۔ پھر آگے بڑھی لیلہ کی گود میں ڈھونڈنے لگی، نظر نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا اے فاطمہ صغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو، فاطمہ صغرا اپنی معصومیت میں جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں ارے آپ نے مجھے بتایا میرا بابا مارا گیا میں سمجھ گئی، آپ نے مجھے بتایا میرا چچا عباس مارا گیا میں سمجھ گئی، آپ نے مجھے بتایا میرا بڑا بھائی علی اکبر مارا گیا، ارے میں نے صبر کر لیا، مگر میرا ننا بھیا علی اصغر وہ تو کافی بڑا ہو گیا ہوگا، میں اپنے اصغر بھیا کو تلاش کر رہی ہوں، کوئی مجھے بتائے گا میرا چھوٹا بھائی علی اصغر کہاں ہے، ارے میں اس کے ساتھ کھیلنے کی متمنی ہوں، مگر اے صغرا بتانے کے لیے باقی کیا بچا ہے، یہ تو وہ تیرا بھائی ہے کہ جس کا خون حسین نے اپنے چہرے پر مل کر کہا تھا میں اسی حالت میں اپنے جد محمد مصطفیٰ سے ملاقات کروں گا۔ بس عزیزوں یہ ملاقاتیں ہوئی، زینب کا دل مضبوط ہوا، مگر شہر میں داخل ہونے کی روش کیا بیان ہوئی ہے، بی بی زینب اب بھی باتیں نہیں کر پا رہی ہیں، کچھ کہہ نہیں پا رہی ہیں۔ جناب زینب کی نمائندگی کی چھوٹی بہن ام کلثوم نے اور کہنے لگی مدینہ تجدن اللہ تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول مت کرنا، ہم آ تو گئے ہیں مگر ہمیں قبول مت کرنا، فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم بڑے غموں کے ساتھ بڑی حسرتوں کے ساتھ واپس آئے ہیں، اے نانا کے مدینہ جب ہم چلے تھے تو ہمارے سہاگ سلامت تھے، ہماری گودیاں آباد تھی، مگر جب پلٹ کر واپس آئے ہیں ہمارے سہاگ اجڑ چکے ہیں، ہماری گودیاں ویران ہو چکی ہیں۔ جب نانا کا روضہ نظر آیا، جناب زینب قریب آئیں، ہمت کر کے کچھ کہنے کی کوشش کی، نانا کے مزار کی چوکھٹ کو تھام کر کہنے لگی اے نانا میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں۔ جب یہ زینب کہہ رہی تھی پیغمبر اکرم کے روضے پر زلزلہ طاری ہو رہا تھا، اور اب جناب زینب کہتی ہے نانا جب کوئی پردیش سے وطن واپس آتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ سوغات لے کر آتا ہے، نانا سوغات میں بھی لے کر آئی ہوں، اور یہ کہہ کر ایک خون بھرا کرتا اپنے نانا کی قبر پر ڈال دیا۔ اے نانا یہ وہی کرتا تھا کہ جو شہادت کے موقع پر آپ کے حسین کے جسم پر موجود تھا۔ بس عزیزوں آخری جملے ہیں، جناب زینب ماں کی قبر پر بھی آئیں، اور جب ماں کی قبر پر آئیں تو ایک فریاد کی اور کہنے لگی اے اما فاطمہ زہرا آپ نے تو ایک کوڑا کھایا تھا، مگر ماں یہ آپ کی زینب ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مسلسل تازیانے، مسلسل کوڑے کھاتی رہی۔